وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے سینیٹر لنزے گرہم نے صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایسے میں پاکستان کو نظر انداز کرنے پر تباہ کن نتائج کی تنبیہ کی ہے جب وہ افغانستان سے انخلا کر رہا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 11 ستمبر کو امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی سمجھوتے پر اتفاق رائے کے لیے دوحا میں جاری بات چیت سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان اس بات پر زور دے رہا ہے کہ امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں متحرک گروہوں کے درمیان شراکت اقتدار کا کوئی فارمولا یا اتحادی حکومت قائم ہونی چاہیے جس کا طالبان حصہ ہوں۔ اطلاعات ہیں کہ وزیراعظم عمران خان آج ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے، جہاں انہیں افغانستان سے امریکی انخلا اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے اعلی عہدیداروں نے منگل کے روز انتباہ کیا کہ افغانستان میں کسی بدترین صورتحال کو روکنے کے لیے بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اور انہوں نے متحرک فریقوں پر تشدد ترک کرنے اور امن قائم کرنے پر زور دیا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاونت کے مشن UNAMA کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے سلامتی کونسل کے ایک اعلی سطحی اجلاس میں کہا کہ افغانستان کے لیے واحد قابل قبول راستہ یہ ہے کہ وہ میدان جنگ سے دور ہو اور مذاکراتی میز پر واپس آئے۔ انہوں نے کونسل اور علاقائی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کاروں کو دوحا قطر میں امریکی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات میں واپسی پر دباؤ ڈالیں جو ستمبر میں شروع ہوئے تھے اور پھر تعطل کا شکار ہو گئے۔ ادھر افغان قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مابین امن معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اس گروپ نے افغانستان میں تنازع کے سیاسی حل کے لیے کم دلچسپی ظاہر کی ہے۔ منگل کے روز افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس کے بیان کے رد عمل میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کی طرف سے فتح کے لیے جنگ کرنا ایک غلطی ہے، اور نہ صرف افغانستان کے لوگ بلکہ بین الاقوامی برادری بھی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان تنظیم موجودہ جمہوری حکومت میں شامل نہیں ہوئی تو وہ تنہا رہ جائے گی۔ لیکن طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ڈیبرا لیونس پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں یک طرفہ رپورٹ پیش کی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت نے دوحا امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور طالبان کے مزید قیدیوں کو رہا نہیں کیا ہے۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ انہوں نے طالبان سے ایسے کئی علاقے واپس لے لیے ہیں جن پر انہوں نے حالیہ دنوں میں قبضہ کر لیا تھا۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے مئی کے شروع میں غیر ملکی افواج کی واپسی شروع ہونے کے بعد سے ڈرامائی انداز میں پیش قدمی کی ہے اور افغانستان کے سرکاری فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہوئے تقریباً 60 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ لاہور میں کلدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس انعام غنی کہتے ہیں کہ دھماکے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، کیونکہ دھماکے کے مقام کے قریب ہی پولیس کی چوکی تھی، اسی چوکی کے باعث دہشت گرد اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان میں تشدد بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بدھ کے روز تازہ ترین واقعے میں ایک اسکول استاد سمیت 3 افراد کو 2 مختلف علاقوں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میانمار کے حکمران جنتا کا کہنا ہے کہ منڈالے میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین منگل کے روز لڑائی کے نتیجے میں 4 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے مظاہرین کو جنتا نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جرمنی کے شہر برلن میں ہیں، جہاں وہ لیبیا کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ اس دورے میں اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ہولوکاسٹ کو جھٹلانے اور یہودیت مخالفت جیسے عوامل سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جرمنی اور اقوام متحدہ بدھ کو برلن میں ہونے والی کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم نے افغانستان سے انخلا کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کو نظر انداز کرنے پر تباہ کن نتائج کی تنبیہ کی۔ ریپبلکن سینیٹر کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب 11 ستمبر کو امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی سمجھوتے پر اتفاق رائے کے لیے دوحہ میں جاری بات چیت سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان اس بات پر زور دے رہا ہے کہ امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں متحارب گروہوں کے درمیان شراکت اقتدار کا کوئی فارمولا یا اتحادی حکومت قائم ہونا چاہیے جس کا طالبان بھی حصہ ہوں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ پیش کرتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں کل عدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس انعام غنی کہتے ہیں کہ دھماکے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں کیونکہ دھماکے کے مقام کے قریب ہی پولیس کی چوکی تھی۔ اسی چوکی کے باعث دہشت گرد اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
دھماکہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہوا۔ دھماکے کے مقام سے چند میٹر دور ہی حافظ سعید کی رہائش گاہ بھی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں قریبی گھروں کو نقصان پہنچا اور متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ دھماکے کے بعد رینجرز، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے لگے۔ دھماکے کی جگہ پر حافظ سعید کے محافظ بھی موجود رہے۔ پولیس کے مطابق فوری طور پر دھماکے کی نوعیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمروں، سراغ رساں کتوں اور دیگر سائنسی آلات کی مدد سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ حافظ سعید کی رہائش گاہ کو ممکنہ طور پر نشانہ بنانے کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آئی جی پنجاب انعام غنی نے کہا کہ پولیس چوکی کی وجہ سے گاڑی ہائی ویلیو ٹارگٹ کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکی۔
انتہائی افسوسناک واقعے ہوئے یہاں پہ، اور جو لاس ہوا ہے لائف کا، ہمارے 3 یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، ہمارے 23 کے قریب شہری جو ہے اور پوری پولیس آفیسرز اس میں یہاں پہ اس وقت زخمی ہاسپٹلس میں موجود ہے۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جتنا ان لوگوں نے، دشمنوں نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے، لائف ثابت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور ہم ان لوگوں کو پکڑیں۔
اہل علاقہ کے مطابق علاقے میں کل عدم جماعت الدعویٰ کی سربراہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے باعث سیکیورٹی ہائی الرٹ رہتی ہے۔ اہل علاقہ شاہد غوری کے مطابق وہ صبح کام پر گئے ہوئے تھے کہ دھماکے کی خبر سن کر واپس گھر پہنچے۔
ہمارے گھر میں جو تباہی آئی ہے آپ کے سامنے کیمرے نے سب کیپچر کیا ہے، اور یہاں جو بم بلاسٹ ہوا ہے تو اور کوئی بڑی بات نہیں۔ یہاں ہمارے گھر کے پاس جو حافظ سعید صاحب رہتے ہیں، شاید انہیں کا کوئی دشمنی کھانی ہوگی، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات سامنے نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے گھر میں جو بھی فرنیچر ہے اور جتنا بھی شیشے، کھڑکیاں، دروازے سب ٹوٹ چکے ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق وفاقی ادارے تحقیقات میں پنجاب حکومت کی معاونت کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حافظ سعید کو نامعلوم مقام پر نظر بند رکھا گیا ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دھماکے کے وقت جوہر ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پہ موجود تھے یا نہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحق شمالی وزیرستان میں تشدد، بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ بدھ کے روز تازہ ترین واقعے میں ایک سکول استاد سمیت 3 افراد کو 2 مختلف علاقوں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر رواں ماہ جون میں ہونے والے تشدد کے واقعات میں گھات لگا کر قتل کے 6، سیکیورٹی فورسز پر دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کے 4، ڈپٹی کمشنر کے قافلے پر 1 حملے کے علاوہ نجی اسکول کے نویں جماعت کے طالب علم کا اغوا بھی شامل ہے۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ گھات لگا کر قتل کی وارداتیں پرانی ذاتی دشمنیوں کا شاخسانہ ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
گھات لگا کر قتل کے 2 تازہ ترین واقعات بدھ کے روز مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں، جس میں ایک سرکاری اسکول کی استاد سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں ماہ جون میں شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تشدد کے 12 واقعات میں گھات لگا کر قتل کے 6، سیکورٹی فورسز پر دیسی ساختہ بم حملوں کے 4، ڈپٹی کمشنر کے قافلے پر 1 حملے کے علاوہ ایک نجی اسکول کے 9ویں جماعت کے 14 سال طالب علم کے اغوا کا واقعہ بھی شامل ہے۔ تشدد، بالخصوص گھات لگا کر قتل کے ان واقعات نے شمالی بلوچستان کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. سرکردہ قبائلی رہنما ملک اکبر خان نے ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
میں حیران اس لیے ہوں کہ ہم نے تقریباً 4-5 سال وہ متاثر ہو گئے، امن کے خاطر ہم آئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ لکھ کے دے دیا کہ آپ وزیرستان میں واپس چل جائیں، امن ہے، لیکن آج تک ہمیں وہ امن نظر نہیں آ رہی. یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کون کرتا ہے، کی ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری ہے کہ یہ ٹارگیٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے.
شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شفیع اللہ خان گنڈاپور نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو تسلی بخش قرار دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا،
وزیرستان کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں اگر میں بات کروں آپ سے تو الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں دن بدن یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ان میں جو زیادہ تر واقعات ہوتے ہیں قتل کے وہ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، پرسنل اینمیٹی کے واقعات پرسنل اینمیٹی کے ہیں، یہاں پہ ایک پرانا کلچر ہے.
شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کی جانے والی فوجی کاروائی ضرب عضب کے 2016 میں جزوی طور پر ختم ہونے کے بعد حکام نے علاقے کو عسکریت پسندوں سے پاک اور پرامن ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر تشدد کے واقعات کی جاری رہنے پر مقامی قبائل اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما حکام کے ان دعووں پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اب کافی کمزور ہو گئی ہے اور مثبت کیسز کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ ہے، لیکن ڈیلٹا پلس نامی ایک نئے ویریئنٹ نے حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ بھارت میں دوسری لہر کا سبب بنا تھا، لیکن اب اس کی ایک نئی شکل سامنے آنے کے بعد اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نئی قسم تیسری لہر کا سبب بن سکتی ہے. مرکزی وزارت صحت نے اس نئی قسم کو ویریئنٹ آف کنسرنز یعنی تشویش والے ویریئنٹ کے زمرے میں رکھا. یہ نیا ویریئنٹ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور کیرالا سمیت کئی ریاستوں میں پایا گیا ہے، لیکن اس کے مزید دیگر ریاستوں میں بھی پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی دوران بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 50,848 مثبت کیسز پائے گئے، جبکہ اس دوران 1,358 افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ نیا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے. جہاں 22 جون کو اس کے تقریباً 2 درجن کیسز پائے گئے تھے، وہیں 23 جون کو یہ تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی. یہ ویریئنٹ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور کیرالا کے بعد تمل ناڈو، پنجاب، آندھرا پردیش اور جموں میں بھی پایا گیا. وزارت صحت میں سیکرٹری راجیش بھوشن نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ڈیلٹا پلس بھارت سمیت 9 ملکوں میں پایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ریاستی حکومتوں کو خط لکھ کر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس نئی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ مزید ریاستوں میں پھیلے. متاثرہ ریاستوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کووڈ گائیڈ لائن کی سختی سے پابندی کریں. جہاں ڈیلٹا پلس کے کیسز پائے جائیں وہاں کنٹینمنٹ زون بنائے جائیں اور ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن میں تیزی لائی جائے. نئی دہلی کے صفدرجنگ اسپتال سے وابستہ ڈاکٹر جگل کشور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے دوسری لہر آئی تھی، اب اس میں جو نئی قسم آ گئی ہے وہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے،
یہ تو ویل نون ہے کہ اس میں ویریئنٹ آتے رہیں گے اور ہر مہینے 2-3 میوٹیشن ایسے ہو جاتے ہیں. جتنا اس میں ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، لوگوں کے اندر پھیلتا ہے، اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں کہ میوٹیشن ہو جائے.
ان کے مطابق ڈیلٹا پلس کے جتنے کیسز اب تک سامنے آئے ہیں اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان کی شناخت نہیں ہو پائی ہے.
جو ویریئنٹ کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی جینومک سیکوینسی کرنا پڑے گا. باقی تو ہمیں آر ٹی پی سی آر سے پتا چل گیا کہ وہ یہ کورونا وائرس ہے، تو وہ جہاں جہاں ہوگا وہی پتا چلے گا. میرے کو لگتا ہے اس سے زیادہ کیس ہوں گے انڈیا کے اندر.
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں کہ ملک میں جو 2 ویکسین لگائی جا رہی ہیں وہ ڈیلٹا پلس پر کتنی کارگر ثابت ہوں گی، اس کا پتہ جانچ سے چل پائے گا. مرکزی وزارت صحت کے مطابق ڈیلٹا پلس تیزی سے پھیلتا ہے، کم وقت میں زیادہ افراد کو متاثر کرتا ہے، پھیپھڑوں کے سیلز پر مضبوطی کے ساتھ چپکتا ہے اور قوت مدافعت کم کرتا ہے. ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگوں نے احتیاط ترک کر دی تو نیا ویریئنٹ تیزی سے پھیلے گا اور کورونا کی تیسری ہر قیاس آرائی کے برعکس پہلے ہی آ سکتی ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو سے ملحق نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں گھات لگا کر قتل کی واردات میں ہلاک ہونے سے قبائلی رہنما کی لاش سمیت دھرنا کے 24 دن مکمل ہونے کے بعد مظاہرین بدھ کی صبح اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں، لیکن بنو کی حدود میں داخل ہوتے ہی پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے۔ رد عمل میں مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ کئی گھنٹوں کی جھڑپوں کے بعد مظاہرین پسپا ہو کر اب بنو شہر سے ملحق قبائلی علاقے بکا خیل کے ایک تبلیغی مرکز میں جمع ہوئے۔ ایک قبائلی رہنما کے بقول اب اسلام آباد کی طرف پیش قدمی دوبارہ شروع کرنے کے لیے صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے۔ ان جھڑپوں میں مظاہرین میں شامل ایک نوجوان ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک افسر بھی شامل ہے۔ پشاور سے شمیم شاہ تازہ ترین تفصیلات پیش کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں کسی بدترین صورتحال کو روکنے کے لیے بہت کم وقت باقی ہے، اور انہوں نے متحارب فریقوں پر تشدد ترک کرنے اور امن قائم کرنے پر زور دیا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی معاونت کے مشن یو این اے ایم اے کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے سلامتی کونسل کی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ افغانستان کے لیے واحد قابل قبول راستہ یہ ہے کہ وہ میدان جنگ سے دور رہے اور مذاکراتی میز پر واپس آئے۔ انہوں نے کونسل اور علاقائی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کاروں کو دوحہ قطر میں امریکی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات میں واپسی کے لیے دباؤ ڈالے، جو ستمبر میں شروع ہوئے اور پھر تعطل کا شکار ہو گئے۔ لیون نے کہا کہ انہوں نے مئی کے اوائل سے افغانستان کے 370 اضلاع میں سے 50 سے زائد طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ طالبان نے جن اضلاع پر قبضہ کیا ہے ان میں سے زیادہ تر صوبائی دارالحکومتوں کے ارد گرد واقع ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان صوبائی صدر مقامات کے گرد اپنی موجودگی مستحکم بنا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد وہ ان پر قبضہ کر سکیں۔ ادھر افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے منگل کے روز دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے طالبان سے ایسے کئی علاقے واپس لے لیے ہیں جن پر انہوں نے حالیہ دنوں میں قبضہ کر لیا تھا۔ ایسا ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب افغانستان میں 20 سال سے موجود امریکی اور نیٹو افواج 11 ستمبر سے قبل اپنی واپسی کا مرحلہ مکمل کر رہی ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے مئی کے شروع میں غیر ملکی افواج کی واپسی شروع ہونے کے بعد سے ڈرامائی انداز میں پیش قدمی کی اور افغانستان کی سرکاری فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہوئے تقریباً 60 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ محمد ثاقب تفصیل بیان کرتے ہیں۔
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی معاونت کے مشن یو این اے ایم اے کی خصوصی نمائندہ ڈیبورا لیانز نے کہا ہے کہ طالبان نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے ان میں سے زیادہ تر صوبائی دارالحکومتوں کے ارد گرد واقع ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان صوبائی صدر مقامات کے گرد اپنی موجودگی مستحکم بنا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد وہ ان پر قبضہ کر سکیں۔ طالبان کی تیز ہوتی فتوحات سے اس خدشے میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ 11 ستمبر کو افغانستان سے غیر ملکی فورسز کی روانگی مکمل ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ اقتدار پر قابض ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن نے پیر کے روز ایک بار پھر یہ اعادہ کیا ہے کہ امریکہ صدر بائیڈن کے منصوبے کے مطابق افغانستان سے اپنی تمام فورسز مقررہ وقت پر نکال لے گا۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کرہی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم مقررہ نظام الاوقات کے مطابق ستمبر کے شروع میں اپنے تمام فوجی افغانستان سے نکال لیں گے، ماں سوائے ان کے جو وہاں سفارتی موجودگی کے تحفظ کے لیے درکار ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے پریس سیکرٹری نے کہا تھا کہ فوج افغانستان کی صورتحال پر مسلسل قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور صورتحال کے مطابق انخلا کی سطح اور رفتار میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کئی آپشن زیر غور ہیں لیکن ان کے متعلق کچھ بتانے کی اجازت نہیں۔ تاہم ایک چیز واضح ہے کہ انخلا مکمل ہو جانے کے بعد افغان فورسز کے لیے ہماری زیادہ تر مدد مالی معاونت ہی کی ہوگی۔ افغان حکام نے منگل کے روز بتایا کہ سرکاری سیکیورٹی فورسز نے منگل کی شام ملک کے شمال اور شمال مشرقی صوبوں بلخ، بغلان اور قندوز میں رات بھر جاری رہنے والی لڑائیوں کے بعد کئی اضلاع کا کنٹرول طالبان سے واپس حاصل کر لیا ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان سبی اللہ مجاہد نے حکومت کے دعووں کو پروپاگینڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ ادھر افغانستان کے صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جمعے کے روز واشنگٹن میں صدر بائیڈن سے ایک اہم ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ سابق افغان صدر حامد کرزائی نے خبر رسان ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ناکام ہو گیا ہے اور افغانستان کے مفاد میں ہے کہ غیر ملکی افواج وہاں سے نکل جائیں۔
افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اس گروپ نے افغانستان میں تنازع کے سیاسی حل کے لیے کم دلچسپی ظاہر کی۔ منگل کے روز افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز کے بیان کے رد عمل میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کی طرف سے فتح کے لیے جنگ کرنا ایک غلطی ہے، اور نہ صرف افغانستان کے لوگ بلکہ بین الاقوامی برادری بھی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کو قبول کرنے کو لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان کی تنظیم موجودہ جمہوری حکومت میں شامل نہیں ہوئی تو تنہا رہ جائے گی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی نمائندہ ڈیبرا لیونز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کی حالیہ پیش رفت اور بھی زیادہ اہم ہے، اور یہ افغان فوج کی تیز تر مہم کے رد عمل میں سامنے آئی ہے۔ مئی کے آغاز سے ہی افغانستان کے 370 اضلاع میں سے 50 سے زائد طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاء کے پس منظر میں طالبان ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ڈیبرا لیونز کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں یک طرفہ رپورٹ پیش کی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت نے دوحہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور طالبان کے مزید قیدیوں کو رہا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ طالبان کے رہنماؤں کے نام اس فہرست سے حذف نہیں کیے گئے جن پر اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ طالبان امریکہ امن معاہدے کے تحت حملوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ افغان سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جنگ اور امن کی پالیسی کے حامل طالبان امن مذاکرات کی میز پر فوجی فتوحات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس گروپ نے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ ایک افغان تجزیہ کار فیض محمد زلند کا کہنا ہے کہ تشدد میں اضافے اور سابق قومی جہادیوں اور ملیشیا کے جنگجوؤں کی افغانستان کے افواج کی حمایت میں واپسی سے افغانستان میں لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی ہے۔ میانمار کے حکمران جنتا کا کہنا ہے کہ منڈالے میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین منگل کے روز لڑائی کے نتیجے میں 4 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ ایک بیان میں بتایا گیا کہ ملک کے دوسرے بڑے شہر میں ایک مکان پر چھاپے کے دوران سیکیورٹی فورسز پر چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ اور دستی بموں سے حملہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے 4 مظاہرین کو جنتا نے دہشت گرد قرار دیا۔ اس کے علاوہ چھاپہ مارنے والی جماعت کے 20 ارکان زخمی ہو گئے، جبکہ 8 افراد کو گھریلو ساختہ بارودی سرنگیں، دستی بم اور چھوٹا اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ فوجی حکومت کو 6 فروری کو سیویلین حکومت کا تختہ الٹنے، آنگ سان سوچی اور دیگر عہدیداروں کو حراست میں لینے کے بعد سے میانمار میں روزانہ بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کو روکنے کے لیے کڑی کاروائیاں کرنا پڑی ہیں۔ بیشتر مظاہرین نسلی باغ یا ملیشیاز کے ساتھ مل کر اپنی دفاعی فوج تشکیل دینے کے لیے جنگلوں کی طرف بھاگ نکلے ہیں، اور انہوں نے بہتر ہتھیاروں سے لیس سیکیورٹی فورسز پر باقاعدہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایک آزاد نگران گروپ کا کہنا ہے کہ بغاوت کے بعد سے اب تک 870 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6000 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فوج نے گزشتہ نومبر کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کو حکومت کا تختہ الٹنے کا جواز بنایا۔ ان انتخابات میں سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے بھرپور کامیابی حاصل کی تھی۔ سیویلین الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام کی تردید کی ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جرمنی کے شہر برلن میں ہیں، جہاں وہ لیبیا کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ اس دورے کے دوران اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ہولوکاسٹ کو جھٹلانے اور یہودیت مخالف جیسے عوامل سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جرمنی اور اقوام متحدہ بدھ کے روز برلن میں ہونے والی کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لیبیا میں لڑائی کے دیرپا خاتمے اور مستحکم حکومت کی مدد کے لیے کوششیں کی جائیں۔ لیبیا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ نارلینڈ کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات سے ان اقدامات کی رفتار بڑھ جائے گی جو دسمبر میں انتخابات کے لیے ضروری ہیں، بشمول ووٹ کے لیے ایک آئینی اور قانونی بنیاد کے۔ نارلینڈ نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں لیبیا سے نکلنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کے مسئلے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
لیبیا کو سال 2011 کے بعد سے سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے، جب لیبیا میں نیٹو کی حمایت میں ہونے والی بغاوت نے طویل عرصے سے اقتدار میں چلے آنے والے رہنما معمر قذافی کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے کی مخالف حکومتیں قائم ہو گئیں، تاہم گزشتہ اکتوبر میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا جس میں تمام غیر ملکی جنگجوؤں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 90 دن کے اندر اندر ملک چھوڑ دیں۔ نارلینڈ نے صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ جہاں تک غیر ملکی فورسز کا سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک ملک چھوڑ کر نہیں گئے ہیں اور ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہمیں انتخابات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بعد ہی کوئی پیش رفت ہو۔ انتخابات جس ایک وجہ سے سب سے زیادہ ضروری ہیں وہ یہ کہ ایک مکمل طور پر با اختیار ساکھ رکھنے والی لیبیا کی جائز حکومت غیر ملکی ایکٹر سے کہے کہ آپ کی فوجوں کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ نارلینڈ نے کہا کہ جو لوگ برلن کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں وہ مسلح دستوں کے اقدامات اور دہشت گردی جیسے عدم استحکام پیدا کرنے والے عوامل پر بھی غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا میں حالیہ حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے عہدیداروں نے ان لوگوں سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جو ہولوکاسٹ یعنی یہودیوں کے قتل عام سے انکاری ہیں یا اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ معاملہ بھی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس کے درمیان ملاقات کے ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ ہولوکاسٹ پر امریکہ کے خصوصی سفیر چیری ڈینیل نے کہا ہے کہ ہولوکاسٹ، اس کے نتائج اور اس کے جائے واقعہ کے بارے میں تعلیم دینا حکومتی عہدیداروں اور عوام کے لیے مددگار ہوگا۔ داعش کو شکست دینا ایک اور کانفرنس کا موضوع ہوگا جس کی میزبانی امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن اور اٹلی کے وزیر خارجہ لوگی دی مایو کریں گے۔ بلنکن یورپ کے اس دورے کے ایک پڑاؤ میں روم جائیں گے۔ بلنکن اٹلی میں ہونے والی ایک وزارتی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے جہاں شام کے معاملات اور وہاں انسانی ضروریات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یورپ کے اس دورے کے دوران بلنکن فرانس بھی جائیں گے جہاں وہ صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ اس کے فوراً بعد ہو رہا ہے جب صدر جو بائیڈن نے اس خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں تاکہ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے۔ یورپی اور یوریشین افیئرز کے لیے قائم مقام نائب وزیر خارجہ فلپ ریکر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ دورہ مسٹر بلنکن کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کے پیغام کو، جس میں گلوبل سیکیورٹی، عالمی وبا اور اس وبا سے چھٹکارے سمیت اہم معاملات پر تعاون پر زور دیا گیا ہے، اپنے پرانے اتحادیوں میں دہرائیں۔ اینٹنی بلنکن ویٹیکن کا بھی دورہ کریں گے جہاں ریکر کے بقول ملاقات کے ایجنڈے میں موسمیاتی تغیر اور انسانی اسمگلنگ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ ترکی بدھ کے روز اس وقت لیبیا سے اپنی فوج ہٹانے کے لیے دباؤ میں آئے گا جب عالمی لیڈر برلن میں ایک کانفرنس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس اجلاس میں جنگ زدہ شمالی افریقی ملک میں انتخابات اور وہاں سے غیر ملکی فورسز کے انخلا پر گفتگو شامل ہے۔ برلن کانفرنس دوسرا بین الاقوامی اجلاس ہے جسے جرمنی اور اقوام متحدہ نے ترتیب دیا۔ اس کانفرنس میں لیبیا کی خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور دسمبر کے انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ برلن کانفرنس میں انکرا مغربی اتحادیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے اور افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے اپنے اہم اہداف میں توازن قائم کرنے پر بھی زور دیا جائے گا۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے غلط معلومات پھیلانے کے الزام پر ایران کی سرکاری ویب سائٹ پریس ٹی وی سمیت تقریباً 3 درجن نیوز ویب سائٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ محکمہ انصاف کی جانب سے منگل کے روز جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران کی 33 ویب سائٹس کو بند کیا گیا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی حکومت نے سرکاری تحویل میں کام کرنے والی خبروں کی متعدد ویب سائٹس کو بلاک کر دیا ہے جس کی کوئی وجہ یا وضاحت نہیں کی گئی۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
محکمہ انصاف کے مطابق پابندی کی زد میں آنے والی ایرانی ویب سائٹس امریکی تاثرات کی خلاف ورزیاں کر رہی تھیں جنہیں ایرانی اسلامی ریڈیو اور ٹیلی ویژن یونین IRTVU چلا رہا تھا، جبکہ 3 ویب سائٹس کو کتائب حزب اللہ کے ایچ کی سرپرستی میں چلایا جا رہا تھا۔ کتائب حزب اللہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کا ایک گروپ ہے جسے امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی حکومت نے سرکار تحویل میں کام کرنے والی خبروں کی متعدد ویب سائٹس کو بلاک کیا ہے۔ جن سائٹس کو آف لائن کیا گیا ہے ان میں ایران کے انگریزی زبان کے ٹیلی ویژن پریس ٹی وی، اس کا عربی چینل العالم اور یمنی حوثی باغیوں کا سیٹلائٹ نیوز چینل المسیرہ شامل ہیں۔ ان ویب سائٹس پر شائع پیغام میں کہا گیا ہے کہ یہ ضبطگی گرفت پر لینے کے وارنٹ کے عین مطابق ہے اور اس پر ایف بی آئی اور امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکورٹی کی مہریں سخت ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق المسیرہ نے نئے ڈومین کا نام اختیار کرتے ہوئے ایک نئی ویب سائٹ کا اجرا کیا ہے۔ اسی طرح پریس ٹی وی نے بھی منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس نے اپنی ویب سائٹ کو نئی ڈومین پر منتقل کر دیا ہے۔ خبر رسان ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ کی یعنی رہنماؤں کے زاویے کے سانچے میں ڈال کر پیش کرتا ہے، اور عام طور پر وہ امریکہ اور برطانیہ کی خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ امریکہ نے ایران کی حکومت سے منسلک ویب سائٹس کی بندش کا اقدام ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب چند روز قبل ہی ایران نے مغرب کے مشہور ناقد ابراہیم رئیسی کو نیا صدر منتخب کیا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ برس اکتوبر میں 92 ویب سائٹس کو بلاک کیا تھا اور اس بندش سے متعلق کہا تھا کہ یہ اسلامی پاسداران انقلاب کا محافظ دستہ غیر قانونی طور پر اطلاعات کی غلط ترسیل کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ فرانس کے خبر رسان ادارے اے ایف پی نے منگل کو رپورٹ کیا تھا کہ امریکی محکمہ انصاف کے بیان کے مطابق ایرانی پشت پناہی میں کام کرنے والے عراقی گروہوں اور حزب اللہ کے لبنانی عسکری سیاسی دھڑے کے زیر استعمال ڈومینز کو بھی بند کیا گیا ہے۔ اس خبر کے مواد کی فراہمی میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مسعود فریوار نے معاونت کی۔ خبر میں شائع کچھ مواد خبر رساں اداروں رائٹرز، اے پی اور اے ایف پی سے لیا گیا ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اور آئیے اب کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے بدھ کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1575 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں، جس سے ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 109532 ہو گئی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 86 مریض ہلاک جبکہ 537 صحت یاب ہوئے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں وائرس پھیلنے کے بعد سے اب تک 4452 اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ 4 جولائی کو اپنی یوم آزادی تک 70% بالغ امریکیوں کو جزوی یا مکمل طور پر ویکسینیٹ کرنے کے صدر بائیڈن کے ہدف کو پورا نہیں کر سکے گا، لیکن وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ چند اضافی ہفتوں میں اس ہدف کو پورا کر لیا جائے گا۔ ملک میں ویکسینیشن کی کوششوں کے ایک نئے جائزے کے موقع پر COVID-19 کے ریسپانس کوآرڈینیٹر جیف زینس نے کہا ہے کہ بہت سے نوجوانوں نے کئی وجوہات کی بنیاد پر ویکسینیشن میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اب 18 سے 26 سال کے بالغ افراد کو ویکسینیشن پر آمادہ کرنے کے لیے اثر نو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن امریکہ میں متعدد امراض کے اعلیٰ ترین ماہر اور صدر بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں کہ اگر ویکسینیشن کروانے میں مسلسل ہچکچاہٹ رہی تو امریکہ کے لیے ایک حقیقی خطرہ موجود ہے۔ گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکہ کے وبائی امراض کے کنٹرول کے ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی پیر کے روز شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق نوجوان امریکی کم تعداد میں کرونا وائرس کی ویکسین حاصل کر رہے ہیں۔ وفاقی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 22 مئی تک 18 سے 29 برس کے محض 38% افراد نے ویکسین کی کم از کم ایک خوراک حاصل کی تھی، جبکہ 65 برس سے زیادہ افراد میں یہ تعداد 80% ہے۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ 19 اپریل سے لے کر جب تمام بالغ افراد کو ویکسین ملنا شروع ہوئی، 22 مئی کے دوران ہر ہفتے 18 سے 29 برس کے افراد کی ویکسین حاصل کرنے کی شرح 3.6 سے کم ہو کر 1.7% ہو چکی ہے۔ سی ڈی سی کی 18 سے 39 برس کے 2726 افراد پر مبنی ایک اور تحقیق میں یہ پتہ لگا کہ ان میں سے تقریباً 90 افراد یا تو ویکسین لینے کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہیں یا وہ ویکسین سرے سے لینا ہی نہیں چاہتے۔ رپورٹ کے مطابق 40% افراد کا خیال ہے کہ ان سے پہلے دوسرے افراد ویکسین حاصل کرنے کے زیادہ مستحق ہیں، جبکہ جو افراد ویکسین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ دوسروں کو بیمار کیے بغیر جلد از جلد اپنی سماجی مصروفیات کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کئی ممالک کرونا وبا سے دستور نبرد ازما ہیں اور لوگوں کو ویکسین لگوانے پر آمادہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فلپائن کے صدر نے دھمکی دی ہے کہ جو لوگ کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے سے انکار کریں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پیر کے روز جاری کیے جانے والے ایک بیان میں صدر نے کہا کہ ہم ملک میں ایک بحران کا شکار ہیں اور مجھے ان فلپائنی باشندوں پر غصہ ہے جو حکومت کی بات نہیں مان رہے۔ فلپائن میں اب تک 13 لاکھ افراد وبا کا شکار ہو چکے ہیں، اور جبکہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 23749 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف کیوبا نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ اس کی بنائی گئی ویکسین کے آخری مرحلے کے انسانی تجربات سے، جسے ابڈالا کا نام دیا گیا ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ویکسین 92% تک مؤثر ہے۔ کیوبا نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ اس کی ایک اور ویکسین سوبرینا اپنی 3 میں سے محض 2 ہی خوراکوں کے بعد 62% تک مؤثر ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق کیوبا عالمی وبا کی شروعات کے بعد اس وقت وبا کے بڑھتے کیسز کا شکار ہے، اور کیوبا میں اس وقت تک 1,69,365 افراد وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 1,170 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو اینٹی باڈیز کے امتزاج سے بننے والی دوا کرونا وائرس کی مختلف اقسام کے خلاف مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سائنسدانوں کی جانب سے اس کے علاج سے متعلق متعدد تحقیقات کی گئیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق کرونا کی ویکسین تیار ہونے سے قبل وائرس کے علاج کے لیے اینٹی باڈی کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ اینٹی باڈی دراصل انسان کے جسم کے مدافعتی نظام کا حصہ ہے، جس کا کام جسم میں داخل ہونے والے وائرس کو ناکارہ بنانا ہے۔ برطانوی جرنل نیچر میں 21 جون کو واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق شائع ہوئی ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسی ادویات جو دو اینٹی باڈیز کے امتزاج سے تیار کی گئی تھیں، ان میں سے ایک اینٹی باڈی کے وائرس کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت کھو دینے کے باوجود بھی یہ تھراپی مختلف ویریئنٹس کے خلاف طاقت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی جانب سے کی جانے والی اس حالیہ تحقیق میں چوہوں پر تجربہ کیا گیا۔ تحقیق کے مطابق جب جسم میں کرونا وائرس کی مختلف قسم داخل ہونے کی وجہ سے مدافعتی نظام کی فرسٹ لائن یعنی اینٹی باڈیز کمزور ہو جاتی ہیں، تو نظام کا دوسرا حصہ یعنی ٹی سیل وائرس کے خلاف متحرک ہو جاتا ہے۔ اور عالمی بینک نے افریقی یونین کی شراکت کے ساتھ افریقہ میں 400 ملین لوگوں کو کووڈ-19 کی ویکسین کے حصول اور تقسیم کے لیے منگل کے روز مالی معاملت کا اعلان کیا۔ زوم کے ذریعے ایک ریموٹ نیوز کانفرنس میں عالمی بینک کے مینیجنگ آپریشنز ڈائریکٹر ایکسل وان ٹورسنبرگ نے کہا کہ عالمی بینک افریقہ میں ویکسینیشن کے پروگرام کی مدد کے لیے $12 ارب فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بینک یہ اقدام امیر اور ان ملکوں کے درمیان جو زیادہ امیر نہیں ہیں ویکسین کی رسائی میں عدم توازن سے نمٹنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور ہمیں عالمی حل اور عالمی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کچھ اور خبریں اور اہم رپورٹیں۔ ایران کے سخت موقف کے حامل منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز کہا کہ وہ تہران کے بلسٹک میزائل پروگرام یا علاقائی ملیشیا پراکسی فورسز کے لیے اپنی حمایت محدود کرنے کے لیے گفت و شنید نہیں کریں گے۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس نے اپنے رد عمل میں کہا کہ انہیں رئیسی کی جانب سے صدر بائیڈن سے ملاقات کرنے سے انکار پر کوئی تشویش نہیں۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
تہران میں انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اب جبکہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے 2015 کے بین الاقوامی معاہدے میں دوبارہ شرکت کی کوششیں کر رہا ہے تو وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کریں گے۔ رئیسی نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں پابندیوں میں نرمی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ واپس آئے اور معاہدے میں اپنے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اسے رئیسی کی جانب سے صدر بائیڈن سے ملاقات کرنے سے انکار پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ صدر بائیڈن کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور اس ملک کے کسی بھی سطح کے لیڈر کے ساتھ ملاقات کرنے کا منصوبہ بھی نہیں ہے۔ ساکی نے کہا کہ ایران کے بارے میں صدر بائیڈن کی سوچ بدستور وہی ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہی ملک کے اصل با اختیار حکمراں ہیں اور وہی جوہری معاہدے پر نظر ثانی اور توسیع کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ گزشتہ ہفتے صدارتی انتخاب میں اپنی فتح کے بعد رئیسی سے ان کی پہلی نیوز کانفرنس میں جب ان سے 1988 میں بڑے پیمانے پر قتل عام میں ان کے ملوث ہونے کے متعلق سوال کیا گیا جس میں تقریباً 5,000 لوگ مارے گئے تھے تو انہوں نے اس کے جواب میں خود کو انسانی حقوق کے ایک حامی کے طور پر پیش کیا۔ تقریباً 3 عشرے قبل ہونے والی ہلاکتوں کے سلسلے میں امریکہ کی جانب سے رئیسی پر لگائی گئی پابندیاں بھی برقرار ہیں۔ رئیسی جو ایک سخت گیر شیئر لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں ڈیتھ کمیشن سے موسوم اس ادارے میں کام کر چکے ہیں جس نے جھوٹے اور جعلی مقدموں میں سیاسی قیدیوں، عسکریت پسندوں اور دوسرے افراد کو موت کی سزائیں سنائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں انسانی حقوق اور لوگوں کے تحفظ اور آرام کا حامی ہوں اور میں جہاں بھی رہا ایک وکیل کی طرح ان کے لیے لڑتا رہا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ساکی کا کہنا تھا کہ رئیسی کو سب سے پہلے انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا جس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ہم ایرانی حکومت پر قطع نظر اس کے کہ کون اقتدار میں ہے زور دیں گے کہ وہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور تمام ایرانیوں کے انسانی حقوق، بنیادی حقوق اور آزادیوں کے احترام کی اپنے معیار میں بہتری لائے۔ پریس کانفرنس میں رئیسی نے واشنگٹن کے خلاف خامنائی کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف ناانصافی پر مبنی تمام پابندیاں اٹھائے۔ امریکہ کے ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے سے الگ ہو جانے کے بعد اس نے یورینیم کی افزودگی کو 60% تک بڑھا دیا تھا۔ تاہم یہ سطح جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار افزودگی کی سطح سے کہیں کم ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کے تحت ہزاروں پناہ گزینوں کے دعوے خارج و مسترد کر دیے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی عدالتی سماعتوں کے انتظار میں میکسیکو میں قیام کرنے پر مجبور رہے۔ اب انہیں انسانی بنیادوں پر تحفظ فراہم کرتے ہوئے واپس آنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایسوسیٹڈ پریس کو معلوم ہوا ہے کہ ان پناہ گزینوں کے لیے رجسٹریشن بدھ سے شروع ہو رہی ہے، جن کے لیے میکسیکو میں قیام کی پالیسی لازمی تھی، اور یا تو ان کے مقدمات خارج کر دیے گئے تھے یا عدالت میں پیش نہ ہونے پر انہیں انکار کر دیا گیا تھا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ کتنے افراد امریکہ آنے کے اہل ہوں گے، لیکن ترک وطن کے لیے بین الاقوامی تنظیم کی ایک عہدیدار نے اے پی کو بتایا کہ انہیں توقع ہے یہ تعداد کم از کم 10,000 ہوگی۔ بیلاروس کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ مغربی ملکوں کی جانب سے اس کے ملک کے خلاف پابندیاں اقتصادی جنگ کے قریب معلوم ہوتی ہیں۔ وزارت کے اس بیان سے قبل امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا نے کہا کہ بیلاروس نے ایک مخالف صحافی کو گرفتار کرنے کے لیے گزشتہ ماہ ایک مسافر بردار جہاز کو جبری طور پر اتار لیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بیلاروس کے متعدد اعلی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کریں گے۔ یورپی یونین نے یہ بھی کہا کہ وہ بیلاروس کی اہم برآمدی اشیاء جیسے پوٹاش اور پیٹرولیم مصنوعات کو ہدف بنا کر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یورپی یونین بیلاروس کے عوام کے خلاف ارادتاً تباہ کن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے اور مبینہ طور پر حکومت کو مالی نقصان پہنچا رہا ہے، جو درحقیقت اقتصادی جنگ کے دھانے پر لاکھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ بیلاروس کے فلائٹ کنٹرولرز نے 23 مئی کو یونان سے لتھوانیا جانے والے ریان ایئر جیٹ کے اس جہاز کو منسک میں اترنے کا حکم دیا تھا، اور اس میں موجود صحافی رمن پرتسویچ کو گرفتار کر لیا۔ پرتسویچ ایک میسجنگ ایپ پر ایک چینل کے شریک بانی ہے، جس نے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی آمرانہ حکومت کے خلاف مظاہرے منظم کرنے میں مدد کی۔ گرفتاری کے بعد 26 سالہ صحافی کو سرکاری ٹیلی ویژن پر نامناک آنکھوں سے لوکاشینکو کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس پر لوکاشینکو کے نقادوں نے یہ کہا کہ پرتسویچ کو یہ تبصرہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امریکہ میں سال 2000 کے بعد سے سٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کی ملازمتوں میں دوسری ملازمتوں کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ گریجویٹس کی تعداد اب بھی اتنی نہیں کہ ان شعبوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ امریکہ کی نیشنل سٹیم آنرز سوسائٹی کی سربراہ کینتھ ہچٹ نے وائس آف امریکہ کی ایلیسن ہینی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم دن میں کمپیوٹر، ٹیبلٹ اور فون کو کتنی بار استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کے شعبے اس قدر تیزی سے ترقی کر رہے ہیں کہ جو بچے ابھی ہائی اسکول میں ہیں انہیں وہ ملازمتیں حاصل ہو سکتی ہیں جن کا ابھی تک وجود بھی نہیں۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ایلیسن ہینی کے مطابق سٹیم میں ہائی ٹیک کا شعبہ بھی آتا ہے اور روایتی ملازمتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں سٹیم میں کمپیوٹر سائنس سے متعلق ملازمتیں شامل ہیں، وہیں ان میں وبائی امراض کے ماہرین، انتہائی نگہداشت کی نرسیں اور نقشہ نگار بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا کے بعد طبی شعبے میں تیزی سے ملازمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں بین الاقوامی طلبہ سٹیم شعبوں میں کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ امریکی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ کے مطابق 2019 سے 2029 کے دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سے متعلقہ ملازمتوں میں 11% اضافہ متوقع ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ اضافہ دوسرے شعبوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بیورو کے مطابق توقع ہے کہ یہ شعبے امریکہ میں 2029 تک ملازمتوں میں مزید 531,200 کا اضافہ کریں گے۔ بیورو کے مطابق کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا سے متعلق ملازمتیں اور انفارمیشن سیکیورٹی کی ملازمتوں کے لیے نئے ملازمین کی زیادہ طلب ہوگی۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران ملک میں دستیاب گریجویٹس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ناہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ بین الاقوامی طلبہ کا وبا کے دوران اپنے آبائی ممالک میں وقت گزارنا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں سٹیم سے متعلق شعبوں میں بہتر تنخواہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کیلیفورنیا میں اساتذہ کی جانب سے قائم کیے گئے ادارے امپیکٹ سائنس، جس کا مقصد نوجوان طلبہ کو سائنس کی جانب متوجہ کرنا ہے، اس کی ایک تحقیق کے مطابق 2018 میں سٹیم سے متعلقہ شعبوں میں 24,00,000 اسامیاں خالی پڑی تھیں۔ اپریل 2021 میں شائع ہونے والی نیشنل فاؤنڈیشن فار امریکن پالیسی کی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی طلبہ کو امریکی یونیورسٹیوں میں جگہ دینے سے امریکی طلبہ کے لیے ان یونیورسٹیوں میں جگہ کم نہیں پڑتی، بلکہ امریکی طلبہ کے سٹیم شعبوں میں بیچلر کرنے کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تحقیق کے مطابق تمام شعبوں میں 10 بین الاقوامی طلبہ کو ڈگری دینے کے مقابلے میں 15 امریکی طلبہ کو سٹیم کے شعبوں میں ڈگری دی گئی ہے۔ تحقیق کے مطابق اگر امریکی طلبہ بین الاقوامی طلبہ کے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ سٹیم کے شعبوں میں ڈگری حاصل کریں گے۔ ادارے کے مطابق امریکہ میں سٹیم کے شعبوں میں گریجویٹس کی قلت ہے۔ وہ طلبہ جو سٹیم کے شعبوں میں ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ اپنے کیریئر کی ابتدا میں دوسرے طلبہ سے زیادہ آمدن حاصل کرتے ہیں، جبکہ امریکی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے پچھلے برس اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس کے دوران جو بین الاقوامی طلبہ یونیورسٹی کیمپس میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ان کے ویزے ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر گوگل، فیس بک، مائیکروسافٹ اور ٹویٹر نے ادارے کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ امریکہ کی مستقبل میں مسابقت برقرار رکھنے کی کوشش اس پر منحصر ہے کہ ہم بین الاقوامی ٹیلنٹ کو کس قدر اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں اور اسے ملک میں رکھ سکتے ہیں۔
ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ جنوبی مڈغاسکر میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ فاقہ کشی کے دھانے پر اور 14,000 پہلے ہی قحط جیسے حالات کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں مزید رپورٹیں۔ امریکہ کے سینیٹر لنزے گراہم نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان سے انخلا کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کو نظر انداز کرنے کے بقول ان کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب 11 ستمبر کو امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی سمجھوتے پر اتفاق رائے کے لیے دوحہ میں جاری بات چیت سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان اس بات پر بھی زور دے رہا ہے کہ امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں متحارب گروہوں کے درمیان شراکت اقتدار کا کوئی فارمولہ یا اتحادی حکومت قائم ہونی چاہیے جس کا طالبان حصہ ہوں۔ وزیراعظم عمران خان آج بدھ کے روز انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور حال ہی میں قائم قومی انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان کو افغانستان سے امریکی انخلا اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ریپبلکن سینیٹر لنزی گراہم نے اپنے ٹویٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ کو حیرت انگیز قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے انخلا کرتے ہوئے پاکستان کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے، جو کہ ان کے بقول عراق سے بھی بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ خیال رہے کہ صدر جو بائیڈن نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد سے تاحال پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی گزشتہ ہفتے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ صدر بائیڈن کے ساتھ ان کا تاحال کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ افغانستان سے انخلا کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست رابطہ نہ کرنا عالمی اور مقامی ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ شب ایک ٹی وی مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکی قیادت کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ خارجہ امور پر نظر رکھنے والے سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ چین اور روس کے خلاف سرد جنگ کی تیاری میں اس قدر مصروف ہے کہ انہیں افغانستان کے بگڑتے حالات دکھائی نہیں دے رہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ
اور وہ نئی سرد جنگ کی تیاری جو چین اور روس کے خلاف وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے وہ ریکروٹمنٹ کر رہی ہے مختلف ممالک کو، اور اس ریکروٹمنٹ میں چونکہ پاکستان تو نئی سر جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے فوکس ان ممالک پر کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حلیف بنے اس نئی سر جنگ میں، تو ان کی وہ مصروفیت ہے۔
بائیڈن انتظامیہ نے اپنی عبوری خارجہ پالیسی کی حکمت عملی میں چین کو معاشی، سفارتی، فوجی اور تکنیکی نقطۂ نظر سے ایک ممکنہ حریف قرار دیا تھا۔ تاہم امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مسابقت چاہتے ہیں اور کسی سر جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ سابق وزیر مملکت برائے خارجہ امور نوابزادہ ملک عماد احمد کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا خطے میں اہم کردار ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو امریکہ سراہتا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کا براہ راست رابطہ نہ ہونا ایک الگ بات ہے، البتہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بات چیت مختلف سطح پر رہتی ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ یو ایس بالکل ہمیں انگیج ہی نہ کرے یا اگنور کرے۔ پاکستان
ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے اس خطے میں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک میجر افغانستان کی اسٹیبلٹی میں اور ان کو فیور کرنے کے حوالے سے. تو ممکن ہے کہ یہ چیزیں بیہائنڈ دی سینز کو باتیں ہو رہی ہوں جس کو ابھی وہ پبلک نہیں کر رہے.
عالمی مبصرین افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد جنگ سے متاثرہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھر افغانستان میں 90 کی طرح خانہ جنگی ہو سکتی ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور افغانستان میں طالبان کے حملوں میں روز بروز شدت بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ حکومت ان حملوں سے نمٹنے کے لیے اپنی الگ حکمت عملی اختیار کر رہی ہے. حالات کس سمت جا رہے ہیں اس بارے میں ماہرین کے درمیان مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے صدر اشرف غنی کی انتخابی مہم کے ایک سابقہ عہدیدار اور افغانستان کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نجیب اللہ آزاد اور افغان انور, ایک ماہر صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, وہ آپ کے لیے پیش کر.
افغانستان کے اندر صورتحال روز بروز پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے, طالبان کے حملوں میں شدت آ رہی ہے اور وہ افغانستان کے بڑے علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اندرونی صورتحال کیا ہے اور افغان طالبان اور افغان حکومت کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں, اس بارے میں ہم نے دو ماہرین سے گفتگو کی ہے. صدر اشرف غنی کی انتخابی مہم کے سابق عہدیدار اور کابل یونیورسٹی کے پروفیسر نجیب اللہ آزاد سے, اور عقیل یوسفزئی سے جو افغان امور کے ایک ماہر ہیں. پروفیسر نجیب اللہ آزاد کا کہنا تھا کہ طالبان نے اپنی حکمت عملی میں دو بنیادی تبدیلیاں کی ہیں.
وہ دو بدلاؤ لائے, ایک یہ کہ وہ ڈسٹرکٹس ٹارگٹ کیے جائیں جو پچھلے دو دہائیوں سے ہمیشہ انڈر تھریٹ ہیں. دوسری جو سب سے بڑی چینج یہ لوگ لائے اس بار, زیادہ تر فوکس اس پہ کر رہے ہیں کہ افغان فوجی کو مار نہ دیں بلکہ ان کو عزت سے واپس بھی بھیج دیں. انفارچونیٹلی کچھ ڈسٹرکٹس میں اثر رسوخ کرنے والے جو قوموں کے بزرگ ہیں انہوں نے وہ انوالو ہوئے, تو اس کم مدت میں مطلب ایک مہینے میں طالبان کافی زیادہ ڈسٹرکٹس کولیپس کر چکے ہیں. جہاں تک افغان گورنمنٹ کی بات کی جائے تو جس اسٹریٹجی پہ وہ ابھی کام کر رہے ہیں اور اسٹریٹجک پوائنٹ سے بڑے بڑے شہر ہیں اور بڑے بڑے نقاط ہیں, تو ان پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے افغان گورنمنٹ, اور اس کو اسٹریٹجیکل یا اسٹریٹجک پیشنس اور اسٹریٹجک بیک اپ کا نام انہوں نے اسٹریٹجی کو دیا ہے. جنگ تو اپنی عروج پہ ہے, خیال نہیں ہے کہ اس سے زیادہ خون خرابہ ہو جائے. ود ان 2 months اور 3 months میکسیمم ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو جائے گی جس پہ کچھ معاہدات ہوں گے. وہ معاہدات ٹرانزیشن گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ انٹرم گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے, پاور شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے.
ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریق اپنی پوری قوت آزما چکے ہیں اور اب امن کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے. عقیل یوسفزئی کا کہنا تھا کہ صورتحال غیر متوقع بھی نہیں ہے.
غیر متوقع صورتحال ہے ہی نہیں کہ طالبان اپر ہینڈ پر بھی ہے, لوگ افغان حکومت سے مایوس بھی ہو گئے تھے ان کی آپس کی چکر شور اختلافات کی وجہ سے, مگر جس طریقے سے طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں, آپ بلخ کی مثال لے لیں کہ بالکل سینٹرل ایشیا کے بالکل دروازے پر ایک انتہائی اسٹریٹجک ایریا میں بھی کر لیے لوگ گئے ہیں, لوگوں سے وہاں پر ان کا استعمال بھی کیا ہے, وہاں پر ان کو ویلکم بھی کیا گیا. بس مجھے نہیں لگ رہا کہ اب افغان حکومت کے پاس آپشن باقی رہ گئے ہیں. اس وقت ان کا پورا فوکس یا پوری یا آخری امید جو ہمیں نظر آ رہی ہے افغان حکومت کی, وہ افغان نیشنل آرمی کی ایکشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کی پیش قدمی جاری ہے, ان کے قبضے جاری ہے, مگر ایک افغان فورس نے غیر معمولی طور پر غیر متوقع طور پر سخت مداحمت بھی کی ہے, طالبان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے. اب یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغان فورس کی موجودگی میں طالبان آسانی کے ساتھ کابل یا جو اہم شہر ہے جس کو ہم مینس کے افغانستان کہتے ہیں ان پر قبضہ بھی کر لیں گے.
قمر عباس جعفری, اردو بی او اے نیوز, واشنگٹن.
اور خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو سے ملحق نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں گھات لگا کر قتل کی واردات میں ہلاک ہونے سے قبائلی رہنما کی لاش سمیت دھرنا کے 24 دن مکمل ہونے کے بعد مظاہرین بدھ کی صبح اسلام آباد روانہ ہوئے, لیکن بنو کی حدود میں داخل ہوتے ہی پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے فائر کر دیے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار ہزاروں افراد کا قافلہ جب بنو کی حدود میں داخل ہو گیا تو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے، جبکہ رد عمل میں مظاہرین نے پولیس اور سیکورٹی فورسز کے دیگر اہلکاروں پر پتھراؤ شروع کر دیا. دھرنے میں شامل جانی خیل قومی جرگہ کے ممبر ملک حبیب خان نے وائس آف امریکہ کو تازہ ترین حالات بتاتے ہوئے کہا،
ہم اس وقت بگخیل جو مین شہرہ ہے میران شاہ بنو پہ تبلیغی مرکز ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے وہاں تجاجی پنڈال وہاں لگایا ہوا ہے، جو مین ہائی وے ہے اس کو بند کر دیا گیا، اس وجہ سے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں.
مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بارے میں ملک حبیب خان کا کہنا ہے،
پولیس کی جس طرح سے جو فائر کی گئی ہے بندوقوں سے، اس میں ایک جوان شہید ہو چکا ہے، تقریباً اس کا 17 سالہ جوان ہے اور تقریباً 14-15 بندے جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں.
ہلاک ہونے والے نوجوان کا نام واحد وزیر اور ان کا تعلق جانی خیل اور بنو کے درمیان واقع ایک اور نیم قبائلی علاقے بکاخیل سے بتایا جاتا ہے. بنو میں حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک افسر بھی شامل ہے. جانی خیل قبائل پچھلے 28 مارچ کو خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں حکام نے علاقے سے مسلح نکاب پوش افراد کو نکالنے کا یقین دلایا تھا. ابھی تک جانی خیل قبائل کے دھرنے کو اسلام آباد منتقل کرنے اور بنو میں ہونے والے جھڑپوں کے بارے میں صوبائی حکومت نے کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے. تاہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے ایک روز قبل کہا تھا کہ جانی خیل قبائل کے ساتھ حکومت کا رابطہ قائم ہوا ہے اور ان کے مطالبات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر جو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہانگ کانگ کے قانون ساز ادارے نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت ہانگ کانگ کے انتخابی نظام میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور بیجنگ کو ہانگ کانگ کے اوپر زیادہ کنٹرول دیا گیا ہے. ہانگ کانگ قانون ساز ادارے میں نشستوں کی تعداد 90 تک چلی جائے گی، جن میں سے 40 کا انتخاب بیجنگ نواز کمیٹی کے ذریعے عمل میں آئے گا. ہانگ کانگ کے ووٹروں کی جانب سے براہ راست منتخب ہونے والوں کی تعداد کم کر کے 20 کر دی جائے گی، جبکہ اس سے پہلے یہ تعداد 35 تھی. اس کے علاوہ قومی سیکیورٹی سے متعلق ہانگ کانگ کا ادارہ اب سیاسی امیدواروں کے پس منظر کی چھان بین کرے گا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ اس کے مطابق محب الوطن ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاصے بیجنگ نواز ہیں. نئی نام نہاد اصلاحات ایک ایسے قانون ساز ادارے کی جانب سے کثیر اکثریت سے منظور کی گئی ہیں، جس میں عملاً کوئی اپوزیشن قانون ساز نہیں ہے. گزشتہ برس اکثریت نے اس وقت استعفیٰ دے دیا تھا جب اب کے 4 ارکان کو بیجنگ کے ساتھ ناکافی وفاداری کی بنا پر خارج کر دیا گیا تھا. نیا قانون متعدد اقدامات میں سے تازہ ترین اقدام ہے جو گزشتہ چند برسوں کے دوران کیے گئے ہیں، جن سے وہ آزادیاں سکڑ رہی ہیں جن کی ہانگ کانگ کے لوگوں کو بنیادی قانون اور چین اور برطانیہ کے مشترکہ اعلان کے تحت ضمانت دی گئی ہے. اس کے مطابق ایک ملک میں دو نظام کا اصول اپنایا گیا ہے. 2019 کے بعد سے ہزاروں جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں اور مظاہرین کو قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات میں گرفتار کیا جا چکا ہے. ایک بیان میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ہانگ کانگ کے جمہوری اداروں کو مستقل نقصان پہنچانے کی کارروائی کی مذمت کی، جس کی وجہ سے ہانگ کانگ کے شہری ان حقوق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جن کی ضمانت خود عوامی جمہوریہ چین نے دی تھی. انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کی قانون ساز کونسل نے 27 مئی کو جن نئے اقدامات کی منظوری دی ہے ان سے الیکشن کی حید بدل گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہانگ کانگ میں لوگ اپنی ہی عملداری میں معنی خیز انداز میں شراکت اور اپنی آواز پہنچانے سے بہت زیادہ محروم ہو گئے ہیں. وزیر خارجہ بلنکن نے اس جانب توجہ دلائی کہ نئی قانون سازی اس بنیادی قانون کے اعتراف سے انحراف ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ تمام ارکان کا انتخاب عام رائے شماری سے ہونا چاہیے. وزیر خارجہ بلنکن نے اعلان کیا کہ ہم پی آر سی اور ہانگ کانگ کے حکام سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے تمام لوگوں کی آواز پر کان دھریں۔ ہم ان حکام سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام افراد کے خلاف الزامات کو واپس لے لیں جن پر قومی سلامتی کے قانون اور دوسرے قوانین کے تحت محض اس لیے الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے آواز بلند کرنے میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ کھڑا ہے، جن کی ہانگ کانگ کے لوگوں کو چین اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ اعلان کے تحت ضمانت دی گئی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بیجے جلانی کو بھی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔